أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ ولقد اتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل واتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناه بروح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے، آزادی کے لیے، نجات کے لیے اور عالمین پر برتری کے لیے انہیں مختلف مادی اور معنوی وسائل اور اسباب فراہم کیے، اور وہی تمام نعمتیں، وسائل، اسباب قرآن کریم میں مومنین کے لیے بھی ذکر فرمائے کہ یہ سب کچھ ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کیا ہے، لیکن انہوں نے ان اسباب اور وسائل کی قدردانی نہیں کی اور ان کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے. اس آیہ کریمہ میں، آیہ 87 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو بنیادی اسباب و وسائل تھے معنوی ہدایت کے، ان کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ انہوں نے ان انبیاء کی تکذیب کی، جھٹلایا، بلکہ ان کے قتل تک پہنچ گئے یہ بنی اسرائیل. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر موسیٰ کے بعد یہ سلسلہ رسل کے ذریعے جاری رکھا، اور قفائے موسیٰ میں قافیہ رسل جاری کیا ہم نے، اور پھر عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح روشن تعلیمات بھی دیں، واضح نشانیاں بھی دیں، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید و تقویت بھی کی. یہ پہلا حصہ ہے آیہ کریمہ کا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ تمام اسباب و وسائل راہبر کی صورت میں، منشور کی صورت میں اور کتاب کی صورت میں عطا کیے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہے کہ جو رسول بھی ان کے پاس آتے، یہ ان کو دیکھتے، جائزہ لیتے، اگر وہ رسول ان کی خواہشات کی مخالفت کرتے تو یہ ان کو جھٹلا دیتے اور ان کے تکذیب کرتے، ان کے رسول ہونے، نبی ہونے کی، بلکہ بعض اوقات نبی و رسول پر تشدد کرتے اور انہیں قتل تک کر دیتے تھے. اور پھر آگے بھی یہی مطلب جاری ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کے مقابلے میں کیا منفی رویہ اختیار کرتے تھے اور کیا دلیلیں اور بہانے بناتے تھے. مومنین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طرز دینداری مومنین اختیار نہ کریں، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے وسائل اسباب مہیا کیے ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے فراہم کیے تھے. اور ہر چند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن قافیہ ہدایت اللہ نے جاری رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کی صورت میں اور اہل البیت و ائمہ اطہار کی صورت میں، اور لوگوں نے، مسلمین نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو قرآن اس آیت میں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کے ساتھ جو کچھ کیا. اس آیہ کریمہ میں جو بحث زیادہ مفسرین نے کی ہے، وہ آیت کے اصل محور اور پیغام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ضمنی مطلب کے بارے میں ہے. آیت کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو انبیاء دیے، راہبر دیے، تواتر کے ساتھ مقفہ صورت میں، اور انہیں ہم نے آسمانی کتابیں دی اور انہیں ہم نے دیگر اسباب سے تائید کی، تقویت کی ہے، لیکن بنی اسرائیل نے ان کو جھٹلایا اور قتل کیا ہے اور ان کے مقابلے میں استکباریت دکھائی ہے۔ یہ اصل پیغام ہے آیہ کریمہ کا۔ ضمن میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جس میں فرمایا کہ ہم نے جیسے موسیٰ کو مبعوث کیا، ایسے ہی آخر میں بنی اسرائیل کے انبیاء کے سلسلے کے آخری کڑی عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، اور انہیں ہم نے بینات، واضح نشانیاں دیں، اور ان کی تائید روح القدس سے کی ہے۔ روح القدس مفسرین کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے یہ عنوان اور یہ موضوع، اور تمام بحث اس محور میں کی گئی ہے، اور روح القدس کا آگے بھی ذکر ہے مختلف آیات میں، اور ان میں مجموعی طور پر چار مرتبہ روح القدس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اسی ترکیب کے ساتھ روح کا ذکر زیادہ آیا ہے، روح القدس کا ذکر چار مرتبہ آیا ہے، جس میں سے تین مرتبہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے لیے ذکر ہوا ہے، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذکر ہوا ہے کہ روح القدس کے ذریعے اللہ نے وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی ہے، اور روح القدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی ہے۔ چونکہ علماء نے زیادہ بحث اس میں کی ہے، آیت کے لحاظ سے یہ ضمنی موضوع ہے، اصلی موضوع نہیں ہے، لیکن زیادہ علماء نے اس طرف توجہ کی ہے، اور چونکہ چند مرتبہ قرآن میں یہ اصطلاح تکرار ہوئی اور روح کا ذکر زیادہ آیا ہے، اس لیے ان کی وضاحت ضروری ہے۔ روح عربی لفظ ہے اور اس کے خاص معنی ہے عربی زبان میں، اور لغت اور قرآن نے لغت کا معنی ہی مد نظر رکھا ہے۔ روح القدس کی اصطلاح میں قرآن نے لغت سے ہٹ کر کوئی مفہوم نہیں مراد لیا، مصادیق اس معنی کے متعدد ہو سکتے ہیں، لیکن معنی ایک ہی ہے جس موضوع میں بھی استعمال ہوا ہے۔ روح کا لفظ عربی زبان میں راحت کے معنی میں ہے، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، استراحت، راحت، جس کا معنی آرام، سکون، اطمینان اور خوشحالی، اور ایک روحی یا جسمانی انبساط معنی کیا گیا ہے، یہی اس کا اصلی معنی ہے، خواہ وہ لفظ روح کے لیے ہو یا ریاح ہو، ری ہو، ریحان ہو، روح ہو۔ یہ قرآن میں اس مادہ سے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، جن سب کے بنیادی معنی میں یہی مفہوم شامل ہے، راحت، آرام و سکون کا۔ اور یہ مادی امور بھی ہو سکتے ہیں اس کے مصداق، جن کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہو، یعنی جن کے اندر راحت، اطمینان، سکون اور خوشحالی کی تاثیر ہو، ان سب کے لیے لفظ روح اور ریح اور رو اور دیگر الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ جیسے خوشبو کو ریحان کہا گیا ہے، تو اسی وجہ سے کہ خوشبو، ہر خوشبو اس کے اندر ایک آرام ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک خوشگواری موجود ہوتی ہے انسان کے لیے، انسان کے تنفس کے لیے یا شامہ کے لیے اس کے اندر خوشگواری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی خوشگواری کو ہی راحت کہتے ہیں۔ جیسے تھکا ہوا انسان جب بستر پہ لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر پیاسا آدمی جب پانی پیتا ہے تو اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ دباؤ میں آیا ہوا آدمی جب دباؤ سے نکلتا ہے، اسے سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ بیمار آدمی جو درد و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اسے جب درد کا سکون ملتا ہے، تکلیف ختم ہوتی ہے، تو اس کو راحت و سکون اور خوشگواری کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ان تمام حالات میں انسان کو جو چیزیں سکون پہنچاتی ہیں، جو چیزیں انسان کو آرامش پہنچاتی ہیں، جو چیز انسان کو خوشگواری کا احساس دلاتی ہیں، وہ اسی معنی کے ذیل میں آ جاتی ہیں. یعنی انہیں یا ریحان کہیں گے، یا روح کہیں گے، یا روح کہیں گے، جس کا معنی رحمت بھی کیا گیا ہے. چونکہ رحمت کسی قسم کی بھی ہو، انسان کو خوشگواری کا احساس انسان کو فراہم کرتی ہے. اور یہی چیزیں جو انسان کے لیے خوشگوار احساس پیدا کرتی ہیں، اور اس مناسبت سے ان کو روح یا ان کو ریحان اور ان کو ریح کہا جاتا ہے، اسی طرح ان اشیاء وہ جو انسان کے لیے خوشگوار ہوتی ہیں، ان کے اندر خود اپنی بھی ایک ذاتی خصوصیت ہوتی ہے. چونکہ انسان کے لیے استراحت اور راحت و خوشگواری اور آرام و سکون کا احساس وہی چیزیں پیدا کرتی ہیں جو اپنی ذات میں، اپنی بناوٹ میں، اپنے وجود میں لطافت رکھتی ہوں. جن چیزوں کے اندر خود ان کے ذات میں لطافت نہ ہو، وہ انسان میں خوشگواری کا احساس پیدا نہیں کرتی. مختلف مناظر ہیں جو انسان میں خوشگواری کا احساس پیدا کرتے ہیں. انسان کئی مناظر کو دیکھ کر خوشگواری کا احساس پیدا کرتا ہے، کوئی چیزیں تناول کر کے خوشگواری کا احساس پیدا کرتا ہے. یہ جتنی بھی انسان کے اندر احساس خوشگواری چیزیں منتقل کرتی ہیں، ایجاد کرتی ہیں، ان کے اندر اپنی خاص لطافت موجود ہوتی ہے. اور اس وجہ سے جو لطیف امور ہیں، لطیف چیزیں ہیں، یعنی ان کے اندر زیادہ غلظت نہیں ہے، زیادہ درشتگی نہیں ہے، ناہمواری نہیں ہے. اور جیسے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر لطافت نہیں ہے. لطافت کے مقابلے میں عربی اصطلاح جو لغت استعمال ہوتی ہے وہ غلظت ہے. غلظت یعنی گاڑھی چیزیں، ٹھوس چیزیں، اور ناہموار چیزیں، کھردری چیزیں. بعض ان میں سے انسان کے اندر ناگواری پیدا کرتی ہیں، بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بدن پر یا انسان کے حواس پر ناگوار اثرات ڈالتے ہیں. جیسے بدبو ہے، جیسے مناظر ہیں جو انسان کے اندر منفی اثر ڈالتے ہیں. یہ سب مکروہات ہیں، کراہت ہے ان کے اندر. ان کے اندر عموماً لطافت نہیں ہوتی. جیسے گندگی ہے، کیچڑ ہے، اور دیگر بدبودار چیزیں ہیں، کچرا ہے، کوڑا ہے، یا اسی طرح وہ چیزیں جو انسان اگر ان پہ بیٹھے تو بیٹھنے سے انسان کو سکون نہیں بلکہ تکلیف ملتی ہے. جیسے پتھر ہے، چٹانیں ہیں، جیسے لکڑیاں ہیں، درخت ہیں، گھاس ہیں، ان چیزوں پہ انسان بیٹھے تو سکون کے بجائے انسان کو ناراحتی محسوس ہوتی ہے. چونکہ ان کے اندر غلظت ہے، یعنی یہ لطیف چیزیں نہیں ہیں. لطیف اس کو کہتے ہیں جو عموماً آنکھ سے ممکن ہے نظر نہ آئے، اور ممکن ہے نظر بھی آئے. لطافت ہر دو صورتوں میں ہوتی ہے. ممکن ہے انسان کو آنکھ سے نظر نہ آئے، جیسے خوشبوئیں ہیں، انسان انہیں آنکھ سے رویت نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لیکن شامہ، حصے شامہ اس کے وجود کو اور اس کی تاثیر کو ادراک کر سکتی ہے. اسی طرح لمس کرنے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو دیکھنے میں نہیں آتی لیکن لمس کرنے میں آتی ہیں. جیسے نرمی دکھائی نہیں دیتی لیکن جب انسان بیٹھتا ہے یا چھوتا ہے کسی نرم چیز کو تو اس کو نرمی باقاعدہ محسوس ہوتی ہے، اور اس شے کی نرمی انسان کے وجود میں، حصے لامسہ میں، ایک خوشگوار احساس پیدا کرتی ہے. تو یہ نرمی بھی ایک لطافت ہے، خوشبو بھی ایک لطافت ہے. اور اسی طرح باقی تمام چیزیں جو انسان کے اندر انبساط اور احساس خوشگواری ایجاد کرتی ہیں، یہ چیزیں لطیف چیزیں گنی جاتی ہیں. ان میں سے دونوں طرح کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو مادی ہیں، یعنی جس طرح نظر آنے والے جسم ہیں، ناہموار جسم ہیں، درشت جسم ہیں، اور اسی طرح یہ حقائق بھی جسمانیت رکھتے ہیں، جیسے ہوا ہے، یہ ہوا موجود ہے، نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، مادی وجود ہے ہوا کا. اور اسی طرح باقی جو اشیاء ہیں جیسے گرمی، سردی، نرمی، یہ وجود رکھتی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ نظر نہیں آتی، یہ لمس ہوتی ہیں، احساس ہوتی ہیں، اور ان کو چھونے سے یا لمس کرنے سے انسان کو ان کے وجود کا احساس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. ان کو لطیف چیزیں کہا جاتا ہے، یعنی جو آنکھوں کے سامنے نہ آئیں، نظر نہ آئیں لیکن موجود ہوں، یہ لطافت ہے. یا آوازیں، کچھ آوازیں ایسی ہیں جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہیں، ناگوار آوازیں ہیں، جس طرح مختلف چیزیں، شور شرابہ ہے، یہ بہت ہی ناگوار آوازیں ہیں، گاڑیوں کے ہارن ہیں، یہ ناگوار آوازیں ہیں، یا دھماکے ہیں، یہ ناگوار آوازیں ہیں، برتن ٹکرانے اور برتن گرنے کی آوازیں ناگوار آوازیں ہیں. اسی طرح بجلی کی کڑک ہے، یہ آواز ہے، صوت ہے، لیکن ناگوار صوت ہے. اسی طرح انسانوں کی بعض آوازیں ہیں جو ناگوار ہوتی ہیں، لیکن بعض آوازیں بہت ہی خوشگوار احساس انسان میں پیدا کرتی ہیں، جن میں ترنم ہوتا ہے، جن کے اندر ایک موسیقیت ہوتی ہے، جن کے اندر ایک لے ہوتی ہے. یہ آوازیں انسان کے لیے دل نواز ہوتی ہیں اور احساس گوارا اور احساس خوشگواری پیدا کرتی ہیں، یہ لطافت کہلاتی ہیں. یہ چیزیں بس مادی چیزیں ہیں لیکن لطیف ہیں. اور اسی طرح غیر مادی حقائق بھی ہیں، جس طرح قرآن کریم نے بھی غیب کا کہا ہے کہ ایمان بر غیب آپ نے رکھنا ہے. ایمان بر غیب شہادت کے مقابلے میں، لفظ غیب ہم پہلے سورہ بقرہ کے آغاز میں ایمان بالغیب کے ضمن میں اس لفظ کی تشریح کی ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ قرآن میں اصطلاح غیب کی اوجل چیز کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کے بارے میں ہے جو مادی نہیں ہے، جو موجود ہے، حقیقت رکھتی ہے، واقعیت ہے، لیکن محسوس نہیں ہے، اور مادی جسمانی حقیقت نہیں رکھتی لیکن وجود ہے، اس کا موجود ہے. اس کو بھی لطیف کہا گیا ہے، وہ بھی لطیف چیزیں ہیں، چونکہ نظر نہیں آتی بلکہ پانچوں حصوں سے ان کو دریافت نہیں کر سکتے. جسمانی طور پر جو چیزیں لطیف ہیں، جن کے اندر لطافت ہے، یعنی جن کے اندر نرمی ہے، ملائمت ہے، موجود ہیں، لیکن کسی نہ کسی حس کے ذریعے سے انسان انہیں ادراک کر لیتا ہے. جیسے ہوا ہے، نظر نہیں آتی، آنکھ ہوا کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن انسان کا جسم حس لامسہ ہوا کو لمس کر سکتی ہے، اور حس شامہ ہوا کو درک کر سکتی ہے. اسی طرح آوازیں نظر نہیں آتی، لیکن کان اور سماعت، حس کان آنکھ کی طرح جو اس لطیف چیز کو درک کر لیتی ہے. بس مادی چیزیں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، لطیف اور غلیظ، یعنی بہت ہی خوشگوار اور غیر محسوس، اور وہ چیزیں جو محسوس ہیں اور جنہیں انسان کسی نہ کسی حس کے ذریعے سے دیکھ لیتا ہے، یا ان کے اندر سختی، دشواری اور درشتگی پائی جاتی ہے. اسی طرح لطیف امور میں سے غیر مادی چیزیں ہیں، جیسے ملائکہ ہیں، وہ حقائق جو وجود رکھتے ہیں، موجود ہیں، واقعیت ہیں، لیکن رویت میں، سماعت میں، لمس میں، ذائقہ اور شامہ کے احساس میں نہیں آتی یہ چیزیں، ان کو لطیف کہا جاتا ہے. ان کے لیے بھی لفظ یہی استعمال ہوتا ہے، چونکہ لطیف ہیں لہذا ان کو روح کہا گیا ہے. یہ لطیف حقائق جو موجود ہیں لیکن نظر نہیں آتے اور حقیقت رکھتے ہیں، ان کو بھی روح کہا گیا ہے. اور دوسرا جو لفظ اس کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، روح القدس ہے. قدس کا معنی بھی ہم پہلے کر رہے ہیں، جہاں خلافت انسان کی بات کی تھی، آیا 30 میں، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیا 30 میں اللہ تبارک و تعالی نے خلقت آدم و خلافت آدم کو بیان فرمائے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفۃ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہاں پر تسبیح و تقدیس کے بارے میں بحث کی تھی اور بنیادی معنی ذکر کیا تھا، وہاں پر وہی مراد یہاں پر بھی ہے، چونکہ لفظ قدس، قدس اور تقدیس قرآن میں بار بار یہ لفظ تکرار ہوا ہے، جیسے تسبیح کا لفظ مختلف شکلوں میں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، سبح اسم، اسی طرح سبحان اللہ، یہ سب اس مادہ سے ہی نکلے ہیں، سبحا سے، اور بنیادی معنی سب کا ایک ہی ہے، اور عرض کیا تھا وہاں پر ان میں سے ایک لفظ قداست تھی جو ملائکہ نے اپنے لیے دعویٰ کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہاں پر ہے روح القدس۔ تو اصل بنیادی معنی دونوں کا ایک ہی ہے، نقدس و تقدیس کرنا اور روح القدس کا۔ تسبیح کے بارے میں رائج معنی قرآنی معنی کے مطابق نہیں ہے، رائج رواج میں ہم ذکر، خاص ذکر اسماء اللہ پڑھنے کو تسبیح کہتے ہیں، بلکہ جو موتیوں کا دانے سوراخدار دانوں میں دھاگا ڈال کے کنٹھا بنایا جاتا ہے ہار، اس کو بھی تسبیح کہتے ہیں، اور کچھ خاص اذکار پڑھنے کو تسبیح کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی اصطلاحات نہیں ہیں، یہ علوم کی ہیں یا عرفی اصطلاحات ہیں جو خود متدینین نے، اعتقادی لوگوں نے خود سے بنا لی ہیں۔ قرآن میں تسبیح کا معنی بیان کیا، اور پھر انشاءاللہ تکرار ہوتا رہے گا، چونکہ بار بار لفظ تسبیح یا اس مادہ سے بنے ہوئے الفاظ قرآن میں بار بار استعمال ہوں گے اور آئیں گے۔ ان میں سے تقدیس کا معنی یہاں پر دوبارہ ہم دہرا دیتے ہیں کہ جیسا پہلے قاعدہ بیان کیا ہے کہ عربی لغات میں، اصل عربی لغت میں جو معانی عربی الفاظ کے مراد لیے گئے تھے، جن کے لیے یہ الفاظ مقرر کیے گئے ہیں، انہی معانی کے لیے قرآن نے بھی ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، یعنی قرآن نے معانی بدلے نہیں ہیں کہ لغت میں ان الفاظ کے کچھ اور معانی تھے اور قرآن میں آ کر ان کے معانی کچھ اور ہو گئے ہوں، ہرچند تفاسیر میں ایسا ہی ہوا ہے، تفاسیر میں لغوی معانی بہت قلیل صورت میں باقی رکھے گئے ہیں، زیادہ تر تفاسیر میں قرآن کی آیات کے الفاظ اور مفردات کے معانی بدل دیے گئے ہیں۔ لیکن چونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائج عربی لغت کو استعمال کیا ہے، جو عرب مراد لیتے تھے اسی کو قرآن کریم نے اختیار کیا ہے، لہذا وہی قرآن کی بنیاد بھی ہیں، یعنی مصادیق قرآن کے اپنے ہیں لیکن معانی وہی ہیں، مفاہیم وہی ہیں جن کے لیے عرب یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور اس بنیاد پر قرآن کریم کے نزدیک قدس کا مطلب، قداست، تقدیس کا مطلب یہ ہے کہ عرب ایک بنیادی لفظ استعمال کرتے تھے، ایک اوزار، ایک آلہ اپنی ضرورت کے مطابق، جس کو قداس یا قداسہ کہتے تھے۔ قداسہ ایک پتھر تھا، پیمانہ تھا ان کے پاس، اور اس پتھر کو پانی کی تقسیم کے لیے استعمال کرتے تھے، چونکہ پانی صحرائی زندگی میں، ریگستانی زندگی میں، جیسے عربوں کی ریگستانی زندگی تھی، پانی بہت نایاب چیز ہے ان کے ہاں، پینے کا پانی، میٹھا پانی، صحرائی ماحول میں، ریگستانوں میں اول پانی ہوتا نہیں ہے، اگر پانی کہیں زمین کے نیچے سے نکالا جائے تو عموماً کھارا پانی ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا، اور پانی اسی وجہ سے صحرائیوں کے لیے بہت نایاب ایک چیز سمجھی جاتی ہے، مشقت کے ساتھ پانی حاصل کرتے ہیں اور پانی کی حفاظت کرتے ہیں، پانی کے قدردان ہیں اور پانی کے استعمال میں نہایت احتیاط کرتے ہیں، پانی ضائع نہیں کرتے، جس طرح آج ہم لوگ ضائع کرتے ہیں پانی، صحرائی لوگ اس طرح پہلے پانی جب نایاب تھا، اب تو ان کو بھی فراوان میسر آ گیا ہے جدید مشینوں کے ذریعے سے پانی صاف کر کے یا دیگر علاقوں سے منتقل کر کے، اور اب وہ بھی ضائع کرتے ہیں، ہماری طرح ہی ہو گئے ہیں، لیکن جب یہ جدید مشینوں کا پانی نہیں تھا تو دشواری تھی، پانی کی قدر کرتے تھے۔ دوسرا، صحرائی زندگی کی خصوصیت یہ تھی کہ پانی نایاب تھا، قلیل تھا، تھوڑا تھا، اور دوسری طرف سے عربوں کی ایک اور بنیادی ضرورت تھی پانی جتنی ہی، اور وہ ان کا صحرائی سواری ہے، جانور ہے اونٹ، جو پانی سے ہی زندہ رہتا ہے، وہ پانی کا ایک چھوٹا سا حوض ہوتا ہے، ایک منی ڈیم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پانی کا، پانی حد سے زیادہ پیتا ہے اور ذخیرہ کرتا ہے اپنے اندر، ہفتے بھر کا پانی اپنے پیٹ میں جمع کر لیتا ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے۔ چونکہ صحراؤں میں ہے، پانی کبھی کبھی ملتا ہے اور کم ملتا ہے، اور جب ملتا ہے تو وہ پانی زیادہ پیتا ہے، لہذا یہ ایک اہم موضوع تھا عربوں کے لیے کہ قلیل پانی کو کس طرح سے استعمال کریں ہم، تاکہ پانی کی جو موجودہ مقدار ہے یہ ساری ضرورتیں پوری کر سکے۔ جب اونٹوں کے پانی پینے کا وقت ہوتا تھا، خصوصاً سفر میں، جب یہ سفر کر رہے ہوتے تھے، خانہ بدوش تھے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے، پانی سے دور ہو جاتے تھے چشموں سے، اس وقت خصوصاً یہ تدبیر استعمال کرتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ یہ پانی کو بنے ہوئے ظروف میں، مشکیزوں میں، چمڑے کے بنے ہوئے ان مشکیزوں میں ڈالتے تھے، جو مصنوعی حوض تھے، یا زمین پہ انہوں نے پتھروں سے بنائے ہوتے تھے، اور اس میں پانی ڈال کر کس اونٹ کو کتنا پانی پلانا ہے، یہ نہ ہو کہ سارا پانی یا قلیل پانی ایک دو اونٹ پی جائیں اور باقی سارے تشنا اور پیاسے رہ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے پانی کی تقسیم کا ایک ذریعہ بنایا ہوا تھا کہ ایک پتھر جسے قداسا کہتے تھے، وہ پانی میں رکھتے تھے اور پانی حوض میں ڈالتے تھے، وہ پتھر مقدار معین کرتا تھا اونٹوں کے لیے کہ اتنی مقدار پانی اس اونٹ نے پی لیا ہے، اور اس سے زیادہ مقدار سے اونٹ کو پانی نہیں دیتے تھے، پانی روک لیتے تھے یا اونٹ کو ہٹا دیتے تھے۔ بس یہ قداسا وہ آلہ ہے پانی کی تقسیم کا، کہ جس میں ہر ایک کے حصے کا پانی جدا کیا جاتا ہے، یعنی ایک منبع یا ایک ذخیرہ یا ایک مشترکہ مال کو ضرورت مندوں کے مطابق اور حالات کے مطابق تقسیم کرنا وسائل کا، یہ قداسا اس کے لیے استعمال ہوتا تھا پانی کے لیے، جو بنیادی حیاتی ضرورت تھی۔ اور پھر یہی عمل پانی کی تقسیم کا یہ دیگر شعبوں میں بھی استعمال ہونے لگا، یعنی باقی بھی امور ایسے تھے جو مشترک تھے اور جن میں سب کا حصہ ہوتا تھا، اور اسے تقسیم کر کے، بانٹ کے لوگوں میں اپنا اپنا معین حصہ انہیں دیا جاتا تھا۔ لہذا یہ عمل تقدیس کا، یعنی جدائی اور علیحدگی، مشترکہ خزانہ یا مشترکہ شے کو تقسیم کرنا ان کی ضرورتوں یا ان کے حصے کے مطابق، یہ تقدیس کہلاتا تھا، چونکہ قداسا وہ آلہ تھا تقسیم کا۔ اور اس سے آہستہ آہستہ باقی جو نظام ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا، تقدیس، اور از جملہ مخلوط چیزوں کو جدا کرنا بھی تقدیس کہلانے لگا، یعنی جہاں پر کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے، مثلا خالص چیز میں ناخالص چیز چلی گئی ہے، تو اس ناخالص کو بھی الگ کرنا، پیمانے کے ذریعے فلٹر کر دینا، یہ بھی تقدیس کا عمل تھا۔ اگر ہم آج کے موجودہ دور کی مثال لیں تو مناسب لفظ جو قداسا کے لیے ہے وہ فلٹر ہے، یعنی جو میل کچیل بھی روک لیتا ہے اور معین مقدار پانی کی یا کسی بھی شے کی ضروری حصے تک پہنچاتا ہے، اس عمل کو تقدیس کہتے تھے۔ اور قدس روح لطیف حقیقت کو کہتے ہیں، اور قدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ روح ہے یا وہ توانائی ہے، وہ طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی، جس کا کام انسانوں کے اندر، بندگان خدا کے اندر، جو اللہ کی طرف سے تقسیم مقرر ہے، خواہ وہ علم ہے یا وہ دیگر نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ان تک اللہ کی طرف سے پہنچنی ہیں، یا زمین کے اندر ہیں اور زمین سے ان کو عطا کرنی ہیں، ان کو جدا کر کے، تقسیم کر کے ان کے حصے کی شے ان کو دے دینا، یہ لطیف طاقت کے ذریعے یہ کام کرنا، یہ روح القدس ہے۔ یہ بس روح القدس کا معنی یہ ہوا کہ وہ لطیف توانائی، وہ لطیف طاقت، اور وہ لطیف حقیقت جس کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ اہل زمین اور خصوصاً انبیاء یا وہ بندگان برگزیدہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے کوئی بھی فیض عطا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے، توفیقات عطا کرتا ہے، ان کے حصے کا حق ان تک پہنچانا تقدیس، تقسیم کا نام ہے۔ تقسیم جو مقررہ حصہ کسی کا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اور ملائکہ نے بھی یہی کہا کہ نقدس اللہ کا، ہم یہ کام کر رہے ہیں زمین کی تقسیم، زمین میں جتنے بھی امور ہیں، بارش کتنی برسانی ہے، کہاں برسانی ہے، کہاں موسم تبدیل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، یہی تقدیس ہے، اور یہ سب تیرے حکم اور تیرے فرمان کے تحت کر رہے ہیں۔ ہم زمین کا نظام چلا رہے ہیں، اب اس میں انسان پیدا ہو رہا ہے، ہم تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں، زمین کا نظام چلا رہے ہیں، اور آپ مفسد اور صفاق پیدا کر رہے ہیں، تو جو ہم زمین سنوار رہے ہیں یہ اس زمین کو بگاڑ دے گا۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو تسبیح و تقدیس سے مراد زمین کے امور میں ملائکہ جو کچھ بجا لا رہے تھے۔ اسی طرح روح القدس بھی ان حقائق میں سے ہے جو مختلف اس کے مصادیق ہو سکتے ہیں۔ روح القدس معنی عام ہے، روح القدس یعنی وہ لطیف توانائی، لطیف قوت و واسطہ اور سبب جس کا کام تقدیس ہے، جس کا کام جدائی ہے، اور جس کا کام جدا شدہ حصے ہر ایک تک پہنچانا ہے، اس طاقت و توانائی کا نام، اس کا عنوان روح القدس ہے۔ اب ممکن ہے یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہو تو جبرائیل علیہ السلام روح القدس ہو جائیں گے، چونکہ لطیف بھی ہیں اور یہ تقدیس کا کام بھی انجام دے رہے ہیں، اور ممکن ہے دیگر ملائکہ بھی یہ کام کر سکتے ہوں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام کرے، اور ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دیگر لطیف توانائیاں بھی مقرر کی ہوں، جیسے ملائکہ کے باس میں کہا تھا کہ ملائکہ بھی لغت کے لحاظ سے دیکھیں تو ملائکہ ان قوتوں کا نام ہے، توانائیوں کا نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے خلق کی ہیں، اور جن کے ذریعے سے نظام کائنات چل رہا ہے، اور وہی قوتیں، وہی توانائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی امور چلانے کے لیے بھی اختیار کی ہیں۔ اور معنی ملائکہ کا وہی ہے جو ملک کا معنی ہم کرتے ہیں، ملک یا ملک، یعنی مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، جیسے سلطان کو، بادشاہ اور حکمران کو عربی زبان میں ملک کہتے ہیں۔ ملک یعنی مقتدر، طاقتور، اور جس کو قدرت حاصل ہو، جس کو توانائی حاصل ہو، جس کو اقتدار حاصل ہو، اور جو اپنی طاقت متسلط کے ساتھ اپنی طاقت استعمال کر سکتا ہو، اس کو ملک کہتے ہیں۔ وہ حکمران انسان بھی بن سکتا ہے، اور وہ یہ لطیف موجودات بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ بس روح القدس لطیف حقیقت، غیر محسوس حقیقت، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مسیح کی تائید کی ہے، تقویت کی ہے۔ ایدنا تائید، ایدا سے ہے، الف یہ دال، اردو حروف تاجی کے نام کے مطابق، اور حمزہ یا دال عربی اصطلاح کے مطابق، آیادہ سے تائید کا لفظ نکلا ہے۔ تائید یا ایدہ، اس کا معنی ہوتا ہے تقویت کرنا، کسی کو مضبوط کرنا، توانائی بڑھا دینا، اس کی جو طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اس پر مزید طاقت، اس کو اضافی طاقت دے دینا اور بڑھا دینا، اس کی طاقت کو بڑھا دینا. یعنی آج کل ایسا استعمال ہوتا ہے بعض میدانوں کے اندر، خصوصاً کھیل کی دنیا میں، جسے ڈوپنگ کہتے ہیں. ڈوپنگ یعنی وہ کھلاڑی جس کے اندر اپنی جسمانی طاقت ہے لیکن وہ دوائیں استعمال کرتا ہے، طاقت افزا دوائیں کھاتا ہے اور اپنی طاقت بڑھا دیتا ہے ان دواؤں کے ذریعے سے. یہ مضبوط کرنا، طاقت بڑھا دینا، یہ تائید کہلاتا ہے. یا جیسے آج ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس وسائل کی کمی ہے یا وسائل ہیں اس کے پاس، تو دوسرا بھی اپنے وسائل اس کو دے دیتا ہے. کسی کے پاس افرادی قوت ہے، دوسرا بندہ بھی اپنی افرادی قوت اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہے. ایک شخص کے اندر طاقت توانائی ہے، تھوڑی ہے، دوسرا بھی اپنی توانائی اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہے. یہ تائید کہلاتی ہے. تائید اردو میں زبانی حمایت کو کہتے ہیں. کسی کے حق میں بات کرنا، کسی کی رائے کی تصدیق کر دینا، یہ اردو تائید ہے. عربی تائید زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے بھی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی گفتگو سے اس کی تقویت ہو رہی ہو، اس کا موقف مضبوط ہوتا ہو یا اس کے دلائل مضبوط ہوتے ہوں، تو اس کا مدعا، اس وقت آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی تائید ہے. لیکن صرف زبانی حمایت کرنا یہ تائید میں نہیں آتا. تائید طاقت بڑھانے کو کہتے ہیں. اید نہ ہو، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات دیے، واضح نشانیاں دیں، اور واضح چونکہ ان کی ولادت ہی معجزاتی تھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فراوان ایسی کھلی نشانیاں دی تھیں جن سے لوگوں کو یہ ثابت ہوتا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث نبی ہیں. ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ معنوی تقویت ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی، اور یہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا زندہ معجزہ، خود بنفس نفیس. موسیٰ علیہ السلام بھی ایک معجزاتی شخصیت تھے، چونکہ جس فضا میں ان کی ولادت ہوئی، پھر اس ولادت میں خطرے سے، فرعون کے خطرے سے ان کی حفاظت ہوئی اور پھر ان کی پرورش ہوئی، یہ سب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. لیکن ان سے بھی زیادہ جو شخصیت خود بنفس نفیس ایک معجزہ تھی وجود اس کا، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی جو بغیر والد کے متولد ہوئے، کنواری ماں سے متولد ہوئے، اور اللہ نے اپنے قدرت اعجاز سے آدم علیہ السلام کی طرح ان کی تخلیق کی. یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ اتنا بڑا معجزہ اللہ نے پیدا کیا اور واضح نشانیاں دیں، پھر روح القدس سے ان کی تائید بھی کروائی، تقویت بھی ہوئی، مضبوطی بھی ہوئی، اور وہ روح القدس کے آثار روزانہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اور وہ کیا تھا کہ مثلا مردے زندہ کرنا، لا علاج بیماروں کو شفا دینا، اور باقی اس طرح کے روزانہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ خارق العادہ امور بنی اسرائیل دیکھتے تھے یہود، لیکن عیسیٰ ابن مریم کی تائید نہیں کرتے تھے یا ساتھ نہیں دیتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، پھر بھی جھٹلاتے تھے، اور آخرکار ستایا انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو. پس روح القدس جو مفسرین کی بعض کا اصلی مرکز ہے، عموماً اس میں روایات سے مدد لے کے کبھی کہا جاتا ہے جبریل ہیں، کبھی کہتے ہیں انجیل ہے، کبھی اس طرح اقوال نقل کر دیتے ہیں. روح القدس سے مراد وہ لطیف طاقت، قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے اپنے بندوں کو عطا کی ہے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ ان کے حصے کی توفیق انہیں عطا کر دی جائے. چونکہ قداسہ اسی شے کا نام ہے کہ جس کا جتنا حصہ ہے، جیسے فرض کریں پانی پینے میں جتنا حصہ جس کا حیوان کا ہے، اتنا حصہ یہ قداسہ اس کو الگ کر کے دے دیتا ہے. تو تقدیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیقات، اسباب، نعمتیں، وسائل اور باقی اسباب، ان کو ہر ایک کا حصہ الگ کر کے اس تک پہنچانا یہ تقدیس ہے، یہ قدس ہے. اور یہ کام اس لطیف طاقت کے ذریعے سے انجام دیا جاتا ہے جسے روح کہا جاتا ہے، اور یہ مختص نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ، ہرچند قرآن نے زیادہ تر روح القدس کی تائید عیسیٰ ابن مریم کے لیے ذکر کی ہے، لیکن اور رسول اللہ کے لیے بھی ایک آیت میں ذکر کی ہے، لیکن روح کا زیادہ استعمال آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور روح بھی. جن آیات میں روح اور ملائکہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے وہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ روح ملائکہ سے ہٹ کر لطیف طاقت اور سبب یا توانائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے بندگان خدا کو. اور بعض علماء نے یہ بھی بات کی ہے کہ روح القدس یا ملائکہ، ٹھیک ہے ملائکہ وحی شریعت نازل کرنے والے ملائکہ اب نازل نہیں ہوتے چونکہ شریعت نازل نہیں ہونی، دین نہیں آنا، لیکن باقی معمور ملائکہ کماکان کائنات کے نظم کے لیے، انسانی امور کی انجام دہی کے لیے، بندگان خدا کی تائید کے لیے، ان کی تقویت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور قرآن کی صریح آیات ہیں جس طرح سورہ قدر میں ہیں کہ تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں روح کے ساتھ، اور روح ملائکہ ہر لیلۃ القدر کو نازل ہوتے ہیں، زمین پر نازل ہوتے ہیں، بندگان خدا کے لیے نازل ہوتے ہیں. چونکہ نظم کائنات اللہ نے انہی طاقتوں کے ذریعے سے چلانا ہے. اب یہ بس کہ ملائکہ مادی بھی ہیں، ملائکہ غیر مادی بھی ہیں، توانائیاں کائنات کی توانائیاں اور طاقت جن کے ذریعے سے نظم کائنات قائم ہے اور چل رہا ہے وہ ملائکہ ہے. یہ ملائکہ علوم نے اپنے حصے کے شناخت کر لیے ہیں، وہ توانائیاں، وہ قوتیں جو کائنات کے اندر موجود تھیں، جو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے علوم نے وہ توانائیاں کشف کر لی ہیں، لیکن جو غیر مادی یعنی لطیف توانائیاں ہیں، روحانی سلسلے دعوے دار ہیں کہ ہم نے بھی کشف کر لی ہیں. مثلا بہت سارا، جیسے ہمارے پاس ابھی دو قسم کے سلسلے تعلیم کے یا تجربے کے موجود ہیں، ایک سائنس ہے، سائنس کا تجربہ کہ سائنس نے جسمانی توانائیاں، مادی توانائیاں ساری کشف کر لی ہیں جو انسان کے بس میں آج تک ممکن تھیں، اور یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ مزید توانائیاں نہیں ہیں. ہیں، جیسے انسان نے مثلا بجلی برقی توانائی حاصل کر لی، اور اسی طرح جوہری توانائی انسان نے جسم سے ذرات سے حاصل کر لی، اسی طرح انسان نے الیکٹرانک توانائی حاصل کر لی، اور مزید اسی طرح انسان کائنات کے اندر موجود توانائیوں کو مختلف طریقوں سے تجربات سے کشف کر رہا ہے. دوسری طرف اس کے موازی روحانی طاقتیں ہیں. روحانی طاقتیں دعوے دار ہیں کہ ہم نے بھی بہت ساری روحانی طاقتیں کشف کی ہیں. سائنسدانوں نے جو طاقتیں کشف کی ہیں ان کا تجربہ بھی کر کے دکھا دیا ہے، اور ہر ایک کی دسترس میں بھی ان کو قرار دیا ہے. یعنی یہ توانائی اگر کشف ہو گئی ہے تو یہ سب کو انہوں نے کشف کر کے اس کا فارمولا، اس کا نظام، اس کی استعمال، اس کے ساری چیزیں تعلیم کی شکل میں نصاب بنا کر پوری بشریت کو تعلیم دینا شروع کر دی ہے. لیکن جو لوگ دعوے دار ہیں روحانی توانائیوں کے کہ ہم نے وہ بھی کشف کر لی ہیں، یہ صرف دعویٰ رکھتے ہیں. ایک تو اس کا ثبوت ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ کر کے دکھائیں، دوسرا اس کو عام لوگوں کے لیے تجربہ کر کے نہیں ثابت کر سکتے، دوسروں کے اختیار میں یہ توانائیاں نہیں قرار دے سکتے، صرف اپنی ذات تک اس کے دعوے دار ہوتے ہیں. باہر کیف روحانی توانائیاں اللہ نے رکھی ہیں کائنات میں، چونکہ روح خود ایک توانائی ہی کا نام ہے. جو روح امر رب سے اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہ ایک توانائی ہی کا نام ہے. مثلا مختلف قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں روح کا ذکر آیا ہے، اس میں چار آیات میں روح کے ساتھ قدس کا بھی لفظ ہے، اور بعض آیات میں نہیں ہے، لیکن ان سب میں روح کا ذکر موجود ہے. اور روح کا اصل بنیادی معنی ایک ہی ہے، مصادیق اس کے مختلف ہیں، جیسا پہلے عرض کیا ہے۔ روح میں سورہ مبارکہ یوسف میں اسے بعد میں پڑھتے ہیں، چونکہ یہاں پر روح کا لفظ نہیں بلکہ رو ہے، رے پر زبر ہے رو، لا تیأسوا من روح اللہ، اسے بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں جن میں روح کا ذکر آیا ہے۔ اس میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ 253 میں یہی لفظ روح تکرار ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے۔ آیہ 253 سورہ بقرہ میں، تلکر رسل فضلنا بعضہم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات۔ خب یہ وہ مطلب ہے جو بارہا پہلے اشارہ ہوا ہے مختلف موضوعات کے ضمن میں، کہ جیسے عام طور پر لوگوں کا یہ احساس ہوتا ہے کہ انبیاء، آئمہ، معصومین، یہ سب ایک ہی درجے کے ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ فضیلت ہے، بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ تلک الرسل، یہ رسل ہیں، انبیاء ہیں، فضلنا بعضہم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ ان میں سے منہم من کلم اللہ ورفع بعضہم درجات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے درجات عطا کیے ہیں۔ وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، اور ہم نے ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کو بینات بھی دیے ہیں، یعنی برجستگی دی ہے، برتری دی ہے عیسیٰ ابن مریم کو، اور ان کی تقویت کی ہے، مضبوط کیا ہے ان کو روح القدس کے ذریعے۔ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ پھر بعد میں آنے والوں نے جو کیا اللہ اس کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہیں روکا انہیں، چونکہ اللہ کا قانون ہے، سنت ہے انسانوں کے لیے کہ اللہ نے ہدایت کرنی ہے اور انسانوں نے خود رکنا ہے، جبری طور پر اللہ نے ان کو نہیں روکنا۔ اسی طرح سورہ مبارکہ نساء میں پھر دوبارہ لفظ روح ہے، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے لیے ہے۔ سورہ نساء آیہ 171 میں، سورہ نساء آیہ 171 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو دین کے اندر، حد سے مت بڑھو، نہ عیسیٰ کے بارے میں غلو کرو، نہ حضرت مریم کے بارے میں کرو، نہ کسی اور موضوع پر غلو نہ کرو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کی طرف حق کے علاوہ کوئی نسبت نہ دو، اللہ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو۔ القاها انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ، مسیح یہ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، جو غلو تم کرتے ہو اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہیں یہ نہیں ہے، یہ غلط کہتے ہو آپ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور کلمہ خدا ہیں یہ، اَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور یہ مریم کی طرف اللہ نے القا کیا ہے یہ کلمہ، وَرُوحٌ مِنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ یہاں پر روح القدس کو روح کہا گیا، یہاں خود عیسیٰ ابن مریم کو روح کہا گیا کہ یہ بھی روح خدا ہیں یہ، لہذا عیسیٰ روح اللہ نام لیا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ اور یوں نہیں کہ عیسیٰ اللہ کی طرف سے روح ہیں، بلکہ قرآن میں ہے کہ ہر انسان روح ہے اللہ کی طرف سے، کہ جب ہم نے آدم کو پیدا کیا پھر اس میں ہم نے اپنی روح نفخ کی، جہاں ہر فرد انسان پیدا ہوتا ہے اس میں نفخ روح خدا کرتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ یعنی یہاں تصریح کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ نہیں ہے، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے، بلکہ روح ہے۔ پس یہاں سے یہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ انسان بھی وہ لطیف حقیقت جو اللہ نے جس کو روح کہا ہے، انسان بھی وہ بن سکتا ہے، اور انسان روح القدس کا مصداق بھی بن سکتا ہے، یہ آیہ کریمہ اس کی گواہ ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے روح القدس سے عیسیٰ کی تقویت کی ہے، اور اس آیت میں سورہ نساء میں ہے کہ خود عیسیٰ بھی روح ہیں، اور عیسیٰ بھی وہ طاقت و توانائی رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر لطیف طاقتوں کو عطا کی ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ 110 میں پھر روح کا ذکر ہے، لیکن یہاں روح القدس کی ترکیب کے ساتھ ہے، جیسا سورہ بقرہ میں ہے روح القدس کے ذریعے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کی تائید کی ہے، سورہ مائدہ آیہ 110 میں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیکا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو یاد دلایا کہ اے مریم کے بیٹے، یاد کر اس نعمت کو جو تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کی ہے اور تجھے عطا کی ہے۔ قال اللہ، اللہ نے فرمایا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اللہ کی نعمت یاد کر، میری نعمت یاد کر جو میں نے تجھے عطا کی ہے، وعلی والدتک، اور وہ نعمت جو میں نے تیری والدہ کو دی ہے۔ اذ، وہ کیا نعمت تھی؟ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے روح القدس سے تیری تقویت کی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے عیسیٰ کی ولادت ایسی کی کہ اپنا کلمہ و روح مریم کو دی، اور مریم میں وہ روح عیسیٰ بن کر متولد ہوئے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد و کہلا، جس کے نتیجے میں، یعنی وہ طاقت روح القدس کی ہم نے تجھے دی، تو مؤید تھا ہماری طرف سے، ہم نے روح القدس تجھے دی، اور اس کے ذریعے تو بچپن میں پنگوڑے میں بھی بات کرتا تھا، اور کہلا بڑے ہو کر بھی بات کرتا تھا، یعنی تیری گفتگو، تیری طاقت، تیری توانائی گفتار، یہ اس روح القدس کے نتیجے میں تھی جو ہم نے تجھے عطا کیا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم نے تجھے تعلیم دی، کتاب کی، حکمت کی، تورات و انجیل کی کہ تعلیم دی ہم نے۔ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور پھر ہم نے طاقت دی تمہیں، جو ہماری دی ہوئی اذن سے تم پرندے بناتے تھے، ڈھانچے بناتے تھے، حیت، فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور آپس میں نفخ کرتے تھے، پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا تھا، وَتُبَرِّئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تو مریضوں کو، مبروس اور مکمہ مریضوں کو شفا دیتا تھا میرے اذن سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور تو مردے زندہ کرتا تھا میرے اذن سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور پھر ہم نے بنی اسرائیل کو روکا، جب وہ حملہ وار ہوئے آپ کی طرف آئے، تو ہم نے ان کے شر سے بھی، یعنی یہود کے شر سے بھی آپ کو محفوظ کیا، جب وہ آپ کے پاس آئے اور واضح لے کر ایک حملے کی صورت میں آئے یا نقصان پہنچانے آئے۔ فقال الذین کفروا منہم، اور ان میں سے کچھ یہ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جو کچھ کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، مردے زندہ کرتے ہیں، معجزات و بینات ہیں ان کے پاس، یہ سب یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، تو اس وقت ہم نے آپ کی تائید کی۔ بس اس آیہ کریمہ میں، اور آگے جاری ہے جو کچھ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عطا کیا، اس آیہ کریمہ میں یہ واضح اشارہ ہے کہ روح القدس یوں نہیں کہ کبھی کبھار عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے عطا کی ہے، بلکہ روح قدس و روح قدسی خود عیسیٰ ہیں۔ ایک تو خود عیسیٰ کو کلمہ اور روح کہا ہے اللہ کی طرف سے، اور اس آیت میں کہا ہے کہ خود ہم نے روح القدس ہی آپ کو دی تھی، یعنی ہم نے ایسی روح آپ کو دی تھی، روح تو ہر انسان کو عطا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو روح القدس عطا ہوئی تھی، وہ روح القدس تھا جو جس کے ذریعے سے، یعنی عیسیٰ کی روح روح قدسی تھی یا روح القدس تھی جس کے ذریعے سے یہ سارے معجزات عیسیٰ انجام دیتے تھے، بنگوڑے میں گفتگو سے لے کر مردے زندہ کرنے تک یہ روح قدس کا نتیجہ تھا جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ بس روح القدس جبریل بھی ہو سکتے ہیں، روح القدس دیگر ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ لطیف حقائق ہیں، موجودات ہیں، اور روح القدس انسان بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تائید کی روح القدس سے، اور روح القدس خود وہی روح ہے جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو دی جو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ان کے اندر رہی ہے وہ روح۔ اسی طرح سورہ نحل میں آیہ نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے بارے میں زیادہ عام قاعدہ بیان کیا ہے کہ روح کا نزول یہ مختص نہیں ہے انبیاء کے ساتھ، بلکہ یہ تمام بندوں پر بھی، اللہ البتہ جو بندے اس قابل ہیں یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ نے روح نازل کی ہے۔ یہاں قدس کا لفظ نہیں ہے لیکن روح ہے، اور روح القدس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح کی فعالیت میں سے ایک فعالیت کا نام ہے۔ قدس تقدیس کرنا، جدا کرنا، یعنی تقسیم شدہ حصہ متعلقہ فریق کو دے دینا، اس کے لیے الگ کر دینا، یہ قدس ہے، تقدیس اس چیز کو کہتے ہیں۔ سورہ مبارکہ نحل میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیہ 2 میں ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی اما یشرکون ینزل الملائکہ، اللہ ملائکہ نازل کرتا ہے، بروح من امرہ، اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے امر سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں پر جسے بھی چاہتا ہے اللہ ملائکہ نازل کرتا ہے اور روح نازل کرتا ہے، اور اپنے امر سے، اپنے حکم سے اللہ روح ملائکہ نازل کرتا ہے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فتقونی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ملائکہ و روح نازل کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو انذار کریں اور انہیں یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ عام قانون ہے، ہر چند اس کے ذیل میں یہ قرینہ موجود ہے کہ یہ انبیاء شاید مراد ہیں، کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی روح ہو ملائکہ، لیکن آیت میں عمومیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ و روح اپنے بندوں میں سے جس چاہتا ہے اس پر نازل فرماتا ہے۔ سورہ نحل میں آیہ 102 میں پھر روح کے نزول کا ذکر ہے، لیکن روح القدس کا ذکر ہے یہاں پر، اور یہ وہ مورد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ روح القدس رسول اللہ کے لیے بھی نازل ہوا ہے۔ قل نزلہ، یعنی جب یہ مشرکین اعتراض کرتے ہیں قرآن پر یہ کہاں سے لے آئے ہو، تو آپ انہیں بتائیے کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدن وبشرى للمسلمین، روح القدس نے نازل کیا ہے قرآن، روح القدس لے کر آیا ہے۔ قل نزلہ روح القدس من ربک، تیرے رب کی جانب سے حق کے ساتھ روح القدس یہ قرآن لے کر آیا ہے، یعنی وہی لطیف طاقت و توانائی جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کی ہے اور اس کے لیے، اس کے ذریعے سے خدا نے یہ قداست کی ہے، یعنی یہ قرآن یا یہ خاتمیت، یہ دین اور وہ تمام توفیقات و اسباب جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر فرمائے تھے اور ان کے توسط سے انسانیت کو دیے ہیں، یہ بھی روح القدس نے نازل کیا ہے۔ پس روح القدس متعدد مصادیق ہو سکتے ہیں، ایک فرد خاص یا ایک فرشتہ خاص نہیں ہے روح القدس۔ روح القدس جس کے اندر یہ خصوصیت ہو، یہ وصف موجود ہو کہ لطیف ہو، اور تقدیس اس کی ذمہ داری ہو یا تقدیس اس کی توانائی ہو اور وہ یہ کام کر سکے، وہ روح القدس ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا ذکر فرمایا ہے، اور بعض آیات میں لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، جیسے سورہ اسراء آیہ 85 میں لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ روح ہے کیا چیز، سوال یہ کرتے ہیں، یسالونک عن الروح، اے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کو تشویش یہ ہے کہ روح کیا حقیقت، کس کی حقیقت کا نام ہے۔ آیہ 85 سورہ اسراء میں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں، چونکہ رسول اللہ بات بات پر انہیں کہتے تھے یہ روح الامین، روح القدس، اور روح نے مجھے یہ بات بتائی ہے، اور وہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ روح ہے کون۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح امر رب سے ہے، وما اوتی تم من العلم الا قلیلا، اور تمہارے پاس قلیل سا علم ہے، روح کی حقیقت سمجھنا اتنے قلیل سے علم کے ذریعے کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن یہ راز بتا دیا ہے کہ روح امر رب سے ہے، اللہ کے امر سے ہے روح۔ یہاں پر بھی علماء نے خوبصورت باتیں کی ہیں اور عالم امر اور عالم خلق کے حقائق بیان کیا، اور خلق و امر کو جدا کیا ہے اور روح کو عالم امر سے قرار دیا ہے، لیکن قرآن نے سادہ طریقے سے بتا دیا ہے کہ روح لطیف قوت و طاقت و توانائی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے عمل میں آتی ہے اور بندگان خدا کی تائید و نصرت و حمایت کے لیے یا ان کی تقویت و مضبوطی کے لیے اللہ روح القدس کو نازل کرتا ہے۔ یعنی لطیف اسباب، خلاصہ اگر کریں ہم روح القدس کی بحث کا، وہ لطیف اسباب جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے لطیف اسباب اس کے شامل حال کر لیتا ہے، جیسے مادی اسباب اللہ لوگوں کے اختیار میں قرار دیتا ہے، اسی طرح غیر محسوس لطیف اسباب جو فیصلہ کن ہوتے ہیں، وہ اسباب جو آ کر ایسے وسائل اور توانائیاں کسی بندے کے اختیار میں یا کسی جمعیت کے اختیار میں قرار دیتی ہیں جن کے ذریعے سے وہ دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں یا ہدایت کرتے ہیں یا اللہ کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، ان وسائل و اسباب کے ساتھ اللہ ان لطیف توانائیوں کو انسانوں کے لیے روانہ کرتا ہے، اور یہ امر رب سے ہوتا ہے۔ اب روح القدس ممکن ہے متعدد مصادیق ہوں اس کے، انسانوں کے اندر بھی، جیسا عیسیٰ ابن مریم کو کہا ہے، ہو سکتے ہیں کہ روح القدس کے درجے تک پہنچ جائیں، یعنی یہ بھی وہ لطیف توانائی اللہ کی طاقت شمار ہو جائیں یہ انسان بھی، اور ان کے ذریعے خدا نصرت کروائے اور ان کے ذریعے سے تقدیس کروائے اور ان کے ذریعے سے فیصلے کروائے اور ان کے ذریعے سے انسانوں کی مدد کرے، اور ممکن ہے ملائکہ بھی ہوں، اور ممکن ہے انسان اور ملائکہ کے علاوہ لطیف اسباب جو ہمارے لیے ظاہراً شناختہ شدہ نہیں ہیں لیکن وہ درکار ہیں، اللہ کے حکم سے فعال ہیں اور وہ نظام عالم و نظام الہی چلا رہے ہیں، وہ سب مصادیق کے روح القدس ہو سکتے ہیں۔ باقی بات میں وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔